رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔
الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وهو ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمه واشد المعاقبين في الشده والنقمه، ثم الصلاه والسلام والتحيه والاكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين ابي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ درود بھیجی محمد علیہ وسلم۔ حضرت محترم، آج پھر مقدر میں تاخیر سے پہنچنے پر آپ تمام مومنین کے سامنے معذرت کرنا ٹھہر گیا کہ آپ سے معذرت کروں کہ آج بھی تاخیر ہوئی، آنے میں بہانہ کوئی بھی بنا دوں، یعنی کوئی بھی دلیل پیش کروں، وہ ویلڈ نہیں ہے۔ اپنے ٹائم کو کسی بھی طرح مینیج کر کے مجھے ٹائم پہ پہنچنا تھا، ٹریفک کا تھوڑا مسئلہ ہوا، روٹ چینج کیا آج، اس میں تھوڑا سا آئیڈیا نہیں ہوا، لیکن کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، آپ تمام حضرات سے معذرت چاہتا ہوں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں، جو اس سورہ کا عنوان ہے سورہ لقمان، اس کے حوالے سے آیات آ گئی ہیں حضرت لقمان کے حوالے سے، اور خدا نے تذکرہ کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان کی نصیحتوں پر انشاءاللہ آئیں گے۔ حضرت لقمان کی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے ایک دو نکات، خود یہ حضرت لقمان کی عظمت ہے کہ خداوند عالم نے حضرت لقمان کا قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے، نہ فقط تذکرہ کیا بلکہ ان کے نام پر ایک سورہ کا عنوان رکھ دیا۔ حضرت لقمان ایک نبی نہیں تھے اور انبیاء میں سے ان کا تعلق نہیں ہے، جیسے کہ خود اس میں آیا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ تفسیر نمونہ میں حضرت لقمان کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ حضرت لقمان گروہ انبیاء میں سے نہیں تھے، اور اس کی ایک دلیل ہے، دلیل یہ ہے کہ معمولاً جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں انبیاء کا تذکرہ آیا ہے اس کے ساتھ انبیاء کی ذمہ داریوں کو بھی بیان کیا، چاہے ایک یا دو الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، لیکن خدا نے معمولاً انبیاء کے تذکرے کو ذمہ داریوں کے ساتھ لنکڈ کیا ہے۔ مثلا نبی کا تذکرہ ہے تو اسی کے ساتھ اس کی ذمہ داری کا تذکرہ، اس کے ساتھ قوم کو پیغام پہنچانے کی بات، اس کے ساتھ قوم کے پیغام پر رد عمل کو بیان کیا، کہیں 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 قوم نے جب رد عمل دکھایا تو خدا نے ان کو عذاب دینے کی بات کی۔ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو دلائل ہیں اس طرف کہ وہ نبی آ کر اپنے قوم کو انذار کرتا تھا، تبلیغ کرتا تھا۔ حضرت لقمان کا تذکرہ اسی صورت کے اندر ہے، اور اسی صورت میں دو بار بیان کیا گیا، اور وہاں پہ نبوت کا یا کسی بھی ذمہ داری کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ کچھ نصائح ہیں، نصیحتیں ہیں جن کو خدا بیان کر رہا ہے. مفسر قرآن جو آیت اللہ ناصر مکرم شیرازی صاحب انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ حضرت لقمان کا تعلق گروہ انبیاء میں سے نہیں تھا. اس کے علاوہ خود اسی تفسیر کے ذیل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان سو رہے تھے, جو بڑے ہیں وہ جانتے ہیں, جو جوان ہیں ان کے لیے بیان کر دوں کہ ایک مرتبہ سو رہے تھے, ان کے سوتے ہوئے ملائکہ ان کے اوپر آئے, نازل ہوئے. آنے کے بعد ان کے سامنے رکھا کہ خداوند عالم نے تمہارے لیے ایک اختیار دیا ہے, خدا چاہتا ہے کہ تمہیں اس زمین کے اوپر اپنی رسالت دے, تمہیں حکم دے, حکومت دے. حضرت لقمان نے کہا کہ اگر تو یہ اختیار کے ساتھ ہے, اگر خدا کی جانب سے امر قطعی ہے کہ جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا, تو پھر تو یقیناً میں اس کو قبول بھی کروں گا اور میرا پروردگار اس کام میں میری مدد بھی کرے گا. لیکن اگر یہ امر قطعی نہیں ہے, اختیار کے ساتھ ہے اور خدا نے اختیار میں دیا ہے, تو پھر میں اس کام کو کبھی بھی اپنے ذمے نہیں لوں گا. ملائکہ نے پوچھا کیوں نہیں لوگے, لوگوں کے درمیان حکومت کرنا, قضاوت کرنا, فیصلہ کرنا, اس ذمہ داری کو انجام دینا. تو اس میں جناب لقمان نے جواب دیا کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے اندر انسان کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اس کام کے اندر انسان کو انتہائی دیانتداری کی ضرورت ہے, انتہائی فہم و فراست کے ساتھ حق کو سمجھنا, اس کا فیصلہ کرنا, قضاوت کرنا ہے. اس کام کے اندر انسان کی ابتلا بہت زیادہ ہے, آزمائش بہت زیادہ ہے. لہٰذا اگر اختیار ہے تو میں اس کام کو اپنے لیے منتخب نہیں کرنا چاہوں گا. ملائکہ ان کے سوال پر متعجب ہوئے کہ اگر کسی کو خدا یہ اختیار دے رہا ہو اور چاہ رہا ہو کہ وہ آگے کام کرے, اور حضرت لقمان انکار کر رہے ہیں, تو اس پر خداوند عالم نے پھر وہاں پر آ کر جناب لقمان کو وہ خاص حکمت دی جس کی طرف اس قرآن میں اشارہ ہے. حضرت لقمان کو جو حکمت ملی اس کی جانب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی, اسی تفسیر نمونہ کے اندر ایک حدیث کو بیان کیا گیا, میں اس کو آپ کے سامنے تیزی سے پڑھ دیتا ہوں. ہمارے لیے بھی یقیناً اس میں سیکھنے کی باتیں ہیں کہ لقمان کو حکمت کیوں ملی. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم, وہ حکمت جو لقمان کو خدا کی طرف سے عنایت ہوئی تھی, ان کے نسب, مال و جمال اور جسم کی بنیاد پر نہ تھی, بلکہ وہ ایک ایسے مرد تھے جو خدا حکم خدا کی انجام دہی میں قوی اور طاقتور تھے, گناہ اور شبہات سے اجتناب کرتے تھے, ساکت اور خاموش رہتے تھے, خوب غور اور فکر کیا کرتے تھے, دیکھا کرتے تھے, بہت زیادہ سوچا کرتے تھے, تیز بین اور دن کے اول حصے میں یعنی نماز فجر کے بعد اور سورج کے طلوع ہونے تک کا حصہ جو اول دن کا حصہ کہلاتا ہے, اس میں کبھی بھی نہیں سوتے تھے, اور مجالس میں مستکبرین کی طرح تکیہ نہیں لگایا کرتے تھے, آداب کو پورے طور پر مد نظر رکھتے تھے, کبھی بھی راستے میں راہ چلتے ہوئے لعاب دہن نہیں پھینکتے تھے. یہ بہت اہم ہے, ہمارے یہاں کراچی کی اکثر سڑکیں جو ہیں وہ رنگین ہوئی بھی ہوتی ہیں, اور بعض اگر بس کے پاس سے کوئی گزر رہا ہو تو پھر اس بیچارے کی بائک اور کپڑے دونوں رنگین ہو جاتے ہیں, سامنے والا دیکھے بغیر جو ہے وہ اپنی پان کی پیک تھوک دیتا ہے. کبھی بھی لعاب دہن کو زمین پر نہیں پھینکتے تھے, کسی چیز سے کھیلتے نہیں تھے, کبھی بھی غیر مناسب حالت میں انہیں نہیں دیکھا گیا. جب بھی دو آدمیوں کو لڑتا جھگڑتا دیکھتے, ان کے درمیان صلح کروا دیا کرتے تھے. اگر کسی سے کوئی اچھی بات سنتے تو ضرور اس کا حوالہ, ماخذ اور تفسیر اور تشریح اس سے پوچھتے, یعنی علم کی ایک بات سن کر سائلنٹ لسنر کے طور پر گزر نہیں جاتے تھے, بلکہ اس پہ سوال بھی کرتے تھے اور اس سے اپنے علم کو مزید بڑھاتے تھے. فقہا اور علماء کے ساتھ زیادہ تر نشست و برخاست رکھتے تھے. ایسے یہ اہم ہے, یعنی ساری باتیں اہم تھیں لیکن یہ بہت اہم ہے کہ ایسے علوم کی طرف جاتے جن کے ذریعے ہوائے نفس پر غالب آ سکیں, یعنی وہ علوم کے جو ان کے نفس کی سرکشی کو کچلنے میں مددگار تھے, ان کو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ طالب رہتے تھے. اپنے نفس کا علاج قوت فکر اور نظر, سوچ, بچار اور عبرت سے کرتے, اور صرف ایسے کام کرتے کی طرف جاتے جو ان کے دین یا دنیا کے لیے سود مند ہوتا. جو امور ان سے متعلق نہیں ہوتے تھے ان میں ہرگز دخل اندازی نہیں کرتے تھے. اس بنا پر خداوند عالم نے انہیں حکمت اور دانائی عطا فرمائی. یہ چھٹے امام کا قول ہے جس کی ابتدا صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی ابتدا امام نے قسم کھا کر کی ہے کہ قسم ہے خدا کی. یہ تمام وہ صفات جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں, ان صفات کی بنیاد پر حضرت لقمان کو حکمت خدا نے عطا کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان صفات میں سے اگر کوئی کچھ صفات کو حاصل کرتا ہے تو بعید نہیں ہے خدا کی جانب سے اس کو بھی کچھ انعام و اکرام مل جائے. درود پڑھیے محمد والے محمد. اب ان خصوصیات کے ساتھ کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے, یہ خصوصیات آپ نے سنی, ان کو خدا نے حکمت عطا کی. حکمت وہ چیز ہے جس کو دیگر قرآن کی آیتوں میں بیان کیا گیا کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کسی کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا. توجہ رکھیے گا ایک چیز کی طرف, خدا مند عالم اس پوری کائنات کو, دنیا کو جو اس نے بنایا ہے, اس پوری دنیا کو بنانے والا خدا کہہ رہا ہے متاع الدنیا قلیل. پوری کی پوری دنیا قلیل ہے, کم ہے, چھوٹی ہے, محدود ہے. اور وہی اس پوری کائنات کو بنانے والا کہ جس کائنات کو دیکھ کر میں اور آپ حیران ہوتے ہیں, ہماری نگاہ میں اس کے جلوے ختم نہیں ہوتے, ہم اس کی چیزوں کو گن نہیں سکتے, وہی خدا کہتا ہے متاع الدنیا قلیل, یعنی دنیا بہت چھوٹی ہے, اس میں جو کچھ بھی ہے وہ بہت قلیل ہے. وہی خدا کہہ رہا ہے وَمَن يُؤْتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا. یعنی پھر یہ حکمت, اس کا مطلب ہے اس پوری کائنات کی تمام اشیاء سے اوپر کی کوئی شے, چونکہ اس پوری دنیا کو خدا قلیل کہہ رہا ہے, خدا کی نگاہ میں قلیل ہے, بنانے والے کی نگاہ میں قلیل ہے, اور حکمت کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خیر کثیر ہے. اب اس کی کثرت کا دامنہ کتنا زیادہ ہوگا, اس کی ایک جھلک یہ نظر آ رہی ہے کہ جو قرآن کریم رسول اللہ پر دائمی معجزے کے طور پر نازل ہوا, اور اس قرآن کریم کی آیات کو خدا ہمیشہ چیلنج کے طور پر مشرکوں کے سامنے رکھ رہا ہے اور اس کا کوئی توڑ کوئی بھی نہیں لا سکا اور قیامت تک نہیں لا پائے گا, اس قرآن کے اندر حضرت لقمان کا تذکرہ کیا گیا اور ایک سورے کو ان کے نام پر رکھا گیا. یہ خیر کثیر کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے. دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ حضرت لقمان کی باتوں کو خداوند عالم ان کی زبانی نقل کر رہا ہے, یعنی ان کی باتوں کو خدا قبول کر رہا ہے. قبول کرنے کے بعد اس قرآن میں بیان کر کے, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنی طرف سے سرٹیفیکیشن دے رہا ہے. یعنی حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں سرٹیفائیڈ نصیحتیں ہیں. کس کی جانب سے؟ خدا کی جانب سے. حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کو خدا سرٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ یہ بالکل ویلڈ نصیحتیں ہیں, یہ ہونی چاہیے تھیں, یہ معاشرے کے کام آنے والی بات تھی جو حضرت لقمان نے کی ہے. یہیں سے حکمت کا پتہ چلتا ہے. تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. حکمت کے مختلف معنی ہیں. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ہر کام کو درست طریقے سے انجام دینا, ہر کام کو اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق انجام دینا, ہر کام سے وہ آؤٹ پٹ حاصل کرنا کہ جو جس چیز کے اندر موجود صلاحیتوں کے ساتھ ہو سکتی ہے, یعنی میکسیمم یوٹیلائزیشن ہو کسی چیز کی, یہ حکمت ہے. جس چیز کے اندر جو صلاحیت پائی جاتی ہے اس کو پورے کمال کے مطابق بیان کیا جائے, ابھارا جائے, حاصل کیا جائے, یہ حکمت کا ہدف ہوتا ہے. یعنی حکمت کے تحت جو کام کرتا ہے پھر وہ کسی بھی شے کے اندر سرسری نہیں گزرتا, وہ ہر کام کو بہت دقت کے ساتھ اور اس کے پورے لوازمات کے ساتھ انجام دیتا ہے تاکہ جو میکسیمم آؤٹ پٹ ہے وہ حاصل کر سکے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی, اَنِشْكُرْ لِلَّهِ, تاکہ اس حکمت کے ذریعے سے وہ خدا وند عالم کے شکر گزار بن جائیں. آگے خدا بیان کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے, خدا نے کہہ دیا تاکہ ہم نے حکمت اس لیے بیان کی تاکہ خدا کا شکر ادا کیا جائے. وَمَنْ يَشْكُرُ, اور جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے, یہاں پر صیغہ مضارع کا ہے, مضارع حال اور آئندہ پہ دلالت کرتا ہے. قرآن کے نکات کے اندر باریکیاں ہیں. وَمَنْ يَشْكُرُ, اور جو کوئی بھی, اب لقمان کا تذکرہ نہیں ہے, ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ شکر کریں, جو کوئی بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہے کرتا رہے گا, فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, تو وہ شکر خدا کا جو کر رہا ہے اس کا فائدہ خود انسان کو ہی پہنچے گا. یہ مضارع کا صیغہ, یعنی شکر ایک ایسی کیفیت ہے جو دائمی ہے, کنٹینیوس ہے, کنٹینیوس ٹینس ہے, ابھی ہے اور آئندہ ہونا چاہیے. اس کے مقابلے میں وَمَنْ كَفَرَ, اور جس نے بھی کفر کیا, یہ ماضی کا صیغہ ہے, ماضی کا ٹینس ہے عربی میں, وَمَنْ كَفَرَ, جس نے بھی کفر کیا, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, تو وہ یہ بات جان لے کہ اللہ بے نیاز صاحب حمد ہے. یعنی اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شکر کے اندر مضارے کا صیغہ ہے, کفر کے اندر ماضی کا ہے. فرق کیا ہے؟ آیت اللہ مغانم شیرازی نے اس کو بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر پوری زندگی میں اگر ایک مرتبہ انسان کر لے تو وہ کافی ہے اس کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے. ایک دفعہ کا کفران نعمت انسان کی زندگی اور اس کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے مقابلے میں شکر وہ ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے خدا چاہتا ہے اس کی زبان پر شکر جاری رہے. کیوں خدا چاہتا ہے؟ خدا کو اس شکر سے کچھ ملے گا, عائد ہوگا, خدا کی شان ربوبیت میں اضافہ ہو جائے گا. نہیں, خدا نے اس کی حکمت پہلے ہی بیان کر دی, وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو شکر کرتا ہے اس کا یہ شکر خود اس کے لیے ہے. کیا مطلب اس کے لیے؟ خدا بند عالم نے ایک اصول بنایا ہے. شکر گزار انسان کی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے. نفسیاتی کیفیت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سائیکولوجیکل جو انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں اس کے اندر شکر گزار انسان معمولاً وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو دیکھنے کے اندر مثبت نگاہ رکھتا ہے. جو مثبت نگاہ رکھتا ہے شکر ہمیشہ وہ کرے گا جس کی جہانبینی مثبت ہوگی, جو دنیا کی چیزوں کو مثبت نگاہ سے دیکھ سکے گا. سادہ الفاظ میں اس کو بیان کروں, ہم میں سے کسی بھی انسان کی زندگی میں ہمیشہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی, طے شدہ بات ہے. آپ آج کسی چیز کی آرزو کیجئے, آپ ایک سال بعد اپنی اس آرزو تک پہنچیں گے. جس وقت آپ اپنی اس آرزو پر پہنچیں گے اس وقت تک نئی آرزوئیں ڈیولپ ہو چکی ہوں گی. وہ آرزوئیں آپ کی ضروریات ہوں گی, ضرورت پر مشتمل ہوں گی. ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو ضروریات کے مطابق زندگی گزارتا ہے, کفران والی زندگی نہیں گزارتا, لگژری لائف نہیں گزارنا چاہ رہا, ضروریات پر مشتمل ہے. لیکن آج نظر آ رہا ہے کہ یہ ضرورت پوری ہو جائے, اب یہ ضرورت پوری ہو گئی اس کی, اسی وقت اگلی ضرورتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی, آپ کا دماغ اگلی چیزوں کی طرف چلا جائے گا, آپ دوسری چیزوں کو طلب کریں گے. لیکن اس کے باوجود انسان اگر اپنی زندگی میں کچھ خالی چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے تب بھی اس کی نگاہ مثبت ہے, یہ مثبت سوچ رہا ہے. اس کی مثال آپ نے سنا ہوا ہے, سائیکولوجی کے اندر بھی دی جاتی ہے. جیسے یہ گلاس ہے, اس گلاس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اس کا جو سائز ہے, ابھی میں آپ سے پوچھوں اس میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ پانی ہے. کتنا پانی ہے؟ آدھا گلاس. مثبت سوچنے والا وہ ہوتا ہے جو اس گلاس میں جس کی نگاہ اس حصے پہ جاتی ہے جس میں پانی موجود ہے. منفی سوچنے والے کی نگاہ وہاں جاتی ہے جو حصہ خالی ہے. جو منفی سوچنے والا ہے اس سے آپ پوچھیں گے اس گلاس کی کیفیت بیان کرو, وہ کہے گا اس گلاس میں آدھا حصہ خالی ہے. مثبت سوچنے والا کہے گا اس گلاس کے اندر آدھا پانی ہے. اس لیے خدا نے کہا کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. پہلی چیز یہ کہ وہ مثبت نگر ہوتا ہے, وہ آرزو رکھتا ہے, تمنا رکھتا ہے, لیکن زندگی کے معاملات کو مثبت انداز سے دیکھتا ہے. مثبت سوچ کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے. مثبت سوچ رکھنے والا انسان خوش اخلاق ہوتا ہے. مثبت سوچ رکھنے والے انسان کی زندگی میں مسکراہٹ ہوتی ہے. مثبت سوچ رکھنے والا دوسروں کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے. مثبت سوچ رکھنے والے کی زندگی میں تلخیاں نسبتاً کم ہوتی ہیں. وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, یہ ایک. اس کے علاوہ خدا کا ایک اصول ہے, وہ اصول کیا ہے؟ قرآن کے اندر ہے, لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. وَمَن يَشْكُر, جو شکر کرے گا, فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اس کا شکر اسی کی طرف پلٹے گا, اس کا بینیفٹ وہ خود لے گا, بینیفیشری خود ہوگا. کیا بینیفٹ ہوگا؟ کہ خدا نے زندگی میں نعمتوں کے اضافے کا ایک اصول بنایا ہے. اصول کیا ہے؟ شکر. شکر کرو گے خدا کہے گا یہ اچھا بندہ ہے, یہ میری دیوی چیزوں کی قدر جانتا ہے. شکر گزار کون ہوتا ہے؟ جو قدر دان ہوتا ہے, جو خدا کی دیوی چیزوں کی قدر کرنا جانتا ہے. جب خدا کی دیوی چیزوں کی قدر کرتا ہے انسان تو خدا کہتا ہے یہ اچھا بنتا ہے, اس کو میری جانب سے دی جانے والی چیزوں کی قدر ہے, لہذا اس کی چیزوں میں اضافہ کرتے چلے جاؤ. فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اپنے ہی لیے فائدہ ہے. اور جو کوئی کفر کرے گا, جس نے ایک دفعہ بھی کفر کیا تو کفر کا اس سے تو کوئی فائدہ پہنچنا ہی نہیں ہے, خدا کو کوئی نقصان نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, چونکہ خدا بے نیاز ہے, صاحب حمد ہے. اب یہاں پہ حضرت لقمان کی نصیحتیں جس کو خدا کنفرمیشن جو ہے وہ اتھینٹسٹی عطا کر رہا ہے. وَإِذْ لُقْمَانُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ, اور جب لقمان نے کہا لِابْنِهِ نہیں اپنے بیٹے سے, وَهُوَ يَعِظُهُ, اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے. یہ ایک معنی ہے اس کا, مضارع کا صیغہ ہے, اس کو ایک معنی میں اور لیا جائے گا, وہ اسے نصیحت کرتے رہتے تھے. یعنی ایک دائمی عمل کو بیان کیا جاتا ہے ان جملوں کے اندر. اس کی مثال کیوں دی ہے؟ اس کو آغا محسن قراتی نے بیان کیا, وَهُوَ يَعِظُهُ، اب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے، کرتے رہتے تھے، کر رہے تھے. کیا اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم اس کو کرتے رہتے تھے کہ معنی میں سمجھیں، ہم اس کو کیوں معنی ماضی کا نہیں کر رہے کہ ایک دفعہ نصیحت کی انہوں نے، آغا محسن پرادی نے بیان کیا، وہ یہ کہ وعظ اور نصیحت جو اولاد کو کی جاتی ہے وہ مسلسل ہوتی ہے تو اثر دکھاتی ہے. ہمارے معمولاً تربیت اولاد کے اندر ماں باپ ذرا جلدی تھک جاتے ہیں، معمولاً باپ جلدی تھک جاتے ہیں، ایک دفعہ کہہ دیا بچے نے نہیں سنا، اس کے بعد پھر باپ نے اس موضوع پہ بات ہی چھوڑ دی، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ذمہ ماں کے کندھوں پر آ جاتا ہے. اور جب ماں یعنی شوہر کی جو زوجہ ہیں وہ کہتی ہیں بھائی ذرا سمجھا دیجئے، تو باپ غصے سے کہتا ہے سمجھا دیا تھا، نہیں سمجھ میں آتا اس کو. معمولاً ایسا ہوتا ہے، یعنی وہ ایک دفعہ کا سمجھانا باپ سمجھتا ہے کہ وہ کافی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اولاد کے اندر نصیحت کے معاملات میں، تربیت کے معاملات میں آپ کو مستقل لگنا ہے، مستقل اپنے بچے کو سمجھانا ہے، مستقل اس کو بات پہنچانی ہے. ایک بات، دوسری بات یہ اولاد کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جو ماں باپ مسلسل نصیحت کرتے ہیں یہ قرآنی اصول ہے. خدا اس قرآنی اصول کو ایک پسندیدہ اصول کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ اچھا باپ وہ ہے جو ہر موقع پر اپنی اولاد کو سمجھائے. لہٰذا جو بچے بیٹھے ہیں انہیں بھی اپنے والدین کی باتوں سے چڑھنا نہیں چاہیے کہ مستقل سمجھاتے رہتے ہیں یا ہمیشہ ہر چیز میں گائیڈ کرتے ہیں. رات کو دیر سے آؤ تو سمجھاتے ہیں، صبح دیر سے سو کے اٹھو پھر سمجھاتے ہیں، ابھی ایج نہیں ہوئی بائک چلانے کی ہم بائک چلا رہے ہیں اس پہ سمجھاتے ہیں، سوشل میڈیا کے استعمال پہ تو مستقل ہی سمجھاتے رہتے ہیں. ساری چیزیں قرآن کا اصول ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ سمجھانا فرض ہے باپ کا، اس لیے کہ باپ اور ماں سے بڑی کوئی ہستی انسان کے دوستوں میں نہیں ہے. سارے دوست ایک وقت پہ آ کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں، جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں. خدا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوا یا اس ہو، اس کو سمجھاتے رہتے تھے. اس کے اندر مثال دی محسن قراتی نے، انہوں نے کہا کہ یہ سمجھانے کا اثر کیوں ہے، تاکہ آپ کا بچہ تربیت کے اندر ایک اچھی شخصیت بن جائے، یعنی آپ اسے کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں اپنی تربیت کے ذریعے سے. یہ عمل مسلسل ہونا چاہیے، متواتر ہونا چاہیے، موقع کی مناسبت سے ہونا چاہیے. اس پر وہ ایک مثال دیتے ہیں، انہوں نے مثال یہ دی کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ خداوند عالم نے پھلوں کے پکنے کے لیے ایک اصول قرار دیا ہے، شاید پہلے یہ مثالیاں کوٹ ہوئی ہو، اصول کیا ہے کہ سورج کی گرمی پھل کے اوپر پڑے گی تو پھل پکے گا. مثال انہوں نے کھجور کی رکھی کہ کھجور ہے درخت کے اوپر آ گئی، اس کھجور کو پکنے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے. پکنا کیا ہے کھجور کا؟ اپنے کمال تک پہنچنا، یعنی کھجور کا رنگ تبدیل ہو جائے، اس کے اندر مٹھاس آ جائے، وہ کھانے کے قابل بن جائے، یہ کھجور کا کمال ہے. کھجور اپنے کمال تک پہنچے گی. اس کمال تک پہنچانے کے لیے سورج کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ ابھر کر اس درخت کو اپنی روشنی وہاں پہنچائے، تاکہ یہ کھجور کا پھل اپنے کمال تک پہنچے. سورج یہ نہیں کر سکتا کہ ایک دن کی روشنی کے بعد توقع رکھے کہ یہ پھل پک جائے گا. اسی طرح ماں باپ کی ایک دن کی نصیحت بچوں کو کمال تک نہیں پہنچائے گی. وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اسے نصیحت کرتے رہتے تھے. یہ مسلسل نصیحت ہے جو سورج کی طرح مستقل درخت پر پڑے گی تو وہ درخت اپنے پھل کو پکا کر کمال تک پہنچائے گا. ماں باپ کی نصیحت مسلسل اولاد کے ساتھ چلے گی تو اولاد اپنے کمال تک پہنچے گی. وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اس کو نصیحت کرتے تھے. یا بُنَیّا، پہلی نصیحت، اے میرے بیٹے. یا بُنَیّا، بُنَیّا یعنی اس کا جو ترجمہ ہم کریں گے مختلف معنی میں کریں گے. ایک معنی یہ ہم اس کا یہ کریں گے کہ اے میرے چاند، اے میرے لخت جگر. یہ فقط بیٹا نہیں کہا گیا، یعنی بیٹے سے باپ مخاطب ہے، تو پھر کس طرح؟ یا بنیا، اے میرے چاند، اے میرے لخت جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑے. یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی باپ جو اپنی اولاد سے بات کرے گا ریسپیکٹ فل مینر میں بات کرے گا، تربیت کا اثر اس وقت ہوگا کہ جب آپ سامنے والے کو ریسپیکٹ دیں گے، جب اس کا احترام کریں گے، اس کو عزت دیں گے، اس کی عزت کے ساتھ بات شروع ہوگی، بچے پر اثر جائے گا. قرآن کا اصول ہے. ہمارے یہاں معمولاً تربیت کا انداز کیا ہے؟ میں وہ الفاظ استعمال بھی نہیں کر سکتا یہاں پہ جیسے ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں. میں خود اس میں مبتلا ہوں، آپ کو کیا کہوں. یعنی ہم جس طرح سے بلاتے ہیں معمولاً، جو ہم القابات دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو، جس کو ہم تربیت کی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ٹیگ لگا دیتے ہیں. جیسے بازار میں آپ جاتے ہیں دکانوں پر، شوکیس میں دیکھتے ہیں شرٹ ٹنگی ہوئی ہے، پینٹ ٹنگی ہوئی ہے، ٹیگ لگا ہوا ہے. کیا ہے؟ اس ٹیگ سے پتہ چل رہا ہے جی اس کی قیمت یہ. ہم اپنے بچے کو ٹیگ لگا دیتے ہیں ناکامی کا، ناکارا ہونے کا، ڈھیٹ ہونے کا، ضدی ہونے کا، بدتمیز ہونے کا. ایسے سارے ٹیگس ہم معمولاً اپنے گھروں میں لگا کے رکھتے ہیں بچے کو. لہٰذا جب ہم بچے کو کال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی ٹیگ آ رہا ہوتا ہے, اسی عنوان سے ہم بچے کو پھر آواز دے کے بلاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے کی شخصیت خراب ہوتی ہے. جب بچے کی شخصیت خراب ہوتی ہے پھر آپ سونے کے چمچے سے اسے کھانا کھلا دیجئے, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصول ہیں تربیت کے جو سورہ لقمان کے اندر ہیں. وہ کہتے تھے یا بنیا, اے میری آنکھوں کی, میں کہہ رہا ہوں مختلف معنی ہے, بنیا یعنی محبت والا جملہ, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میرے جگر کے ٹکڑے, اے میرے لخت جگر, اے میرے چاند. اور ہمارے یہاں یہ ساری باتیں لگیں گی کہ جیسے کوئی فلمی ڈائلاگ چل رہا ہے, ہم ایسے اپنے بچے سے بات ہی نہیں کرتے. لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو بہت ہی زیادہ ہو جائے گا, اگر ہم نے یہ الفاظ استعمال کیے تو پہلے سر پہ چڑھا ہوا ہے, مزید سر پہ چڑھے گا. ایسا نہیں ہوگا, وہ سر پہ نہیں چڑھے گا, بلکہ وہ جب ان الفاظ کو سنے گا تو آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھے گا. یا بنیا, اے میرے چاند, اے میرے جگر, لا تشرک باللہ. دیکھو پہلی چیز یاد رکھنا, ایک باپ کے عنوان سے جو ایک وصیت نصیحت ایک اولاد کو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی حدود میں کبھی کسی کو مت لے کر آنا. لا تشرک باللہ, ہماری پہلی نصیحت یہ کر لو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ گے, ابتدائی سیلری تمہاری جو ہوگی وہ 2,00,000 روپے ہوگی. یہ فیلڈ اختیار کر لو ڈاکٹر بن جاؤ گے, ڈاکٹروں کے تو والے نہیں آ رہے, عزت بھی ملے گی پیسہ بھی ملے گا. یہ نصیحتیں ضروری ہیں, ضرور کیجیے. حضرت لقمان کیا کہتے ہیں کہ بچے کو جو پہلی چیز سکھاؤ وہ خدا اور خدائی کا جو حدود کا دائرہ ہے وہ سکھاؤ. لا تشرک باللہ شیئا, اے میرے بچے یاد رکھنا اس کائنات کے اندر جو حقیقی اثر ہے کسی چیز کا وہ خدا ہے, لہذا کبھی بھی خدا کی بارگاہ میں کسی کو شریک قرار مت دینا. پہلی تعلیم بچے کو جو باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے ملنی چاہیے وہ عقیدہ ہے, درست عقیدہ. آج کے دور میں ہمارے بچوں کے عقائد پر باہر والوں نے قبضہ کر لیا ہے, باہر والوں نے ہمارے بچوں کے عقائد پر حملہ کیا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ سوچا تھا ہمارا بچہ ہمارے یہاں پیدا ہو گیا, الحمدللہ ہم بھی مسلمان, ہمارا باپ بھی مسلمان, ہمارا بچہ بھی مسلمان, اس کے لیے ہمیں مزید زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں نماز تو پڑھ رہا ہوں میں, بچہ دیکھ رہا ہے, بس یہ نماز پڑھتی ہوئی دیکھ کر بچہ سیکھ گیا سب کچھ. ہم نے اس کو عقائد پڑھانے اور سکھانے پہ وہ دقت نہیں کی جو کرنی چاہیے. عقائد وہ میدان فیلڈ ہے کہ جہاں پہ تقلید حرام ہے, جائز نہیں ہے. اللہ ایک ہے, کیوں ایک ہے؟ ماں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے, خدا اس چیز کو قبول نہیں کرے گا. اللہ ایک ہے, کیوں ایک ہے؟ باپ نے بتایا تھا اللہ ایک ہے, خدا قبول نہیں کرے گا. اللہ ایک ہے, کیوں اللہ کو ایک مانتے تھے؟ اس لیے کہ ہم ہمارے ماں باپ مانتے تھے. معذرت کے ساتھ یہ وہی جواب ہے, یعنی اس جواب سے ملتا جلتا, وہی نہیں, اس جواب سے ملتا جلتا ہے کہ جو جب مشرکوں سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول کی طرف آؤ کہ تمہیں حق کی بات بتاتا ہے, تو وہ جواب کیا دیتے تھے؟ لقد وجدنا علیہ آباءنا, ہم اپنے ماں باپ کے دین پر ہیں, جو وہ کر رہے تھے وہی ہم کر رہے ہیں. یہ اگر کفر کے معنی میں قبول نہیں ہے تو توحید کے چیپٹر میں بھی یہ قبول نہیں ہے. کیوں تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ چونکہ باپ ایک مانتا ہے. اگر تمہارا باپ ایک نہ مانتا اللہ کو, بچہ خاموش کھڑا ہو جائے گا, اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے, اسے سیکھا نہیں. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے اس کائنات کے اندر کوئی اللہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو اس کی دلیل چاہیے, ثابت کرو کہ اللہ ہے. پھر ثابت کرنے کے بعد یہ ثابت کرو کہ وہ ایک ہے یا دو ہیں. اگر ایک ہے تو کیوں ہیں؟ دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ دو خداؤں میں کیا اشکال ہے, کیا قباحت ہے؟ اب دلیل چاہیے, عقل چاہیے. پھر اس خدا کی عدالت کو ثابت کرو, اگر وہ ہے اور عادل ہے تو کیوں عادل ہے, اگر عدل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر نبوت کو کیوں مانتے ہو؟ یہ تمام عقائد ہیں جو جوان بیٹھے ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. جہاں کہیں بھی اسلامک کورسز کی کلاسز ہوتی ہیں, مخصوص انبی آئی ایس کے نام سے ایک ادارہ ہے جو اس فیلڈ کے اندر بہت اچھا کام کر رہا ہے, سنڈیز کلاسز لیتے ہیں وہ, اس میں ضرور جائیے, اپنا نام لکھوائیے, عقائد کو پڑھیں ایک سال. عقائد یعنی توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, پانچ چیزیں ہیں, ایک سال پر مشتمل پورا ایک کورس ہے. اس کا مطلب ہے اتنی تفصیل ہے ان چیزوں کے اندر. پہلی چیز اپنے بچے کو بتائی, لا تشرک باللہ شیئا, اے میرے بیٹے کبھی بھی شرک مت کرنا, اللہ کے یہاں کسی کو شریک قرار نہ دینا. آگے اس کی دلیل دیتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک انتہائی بڑا ظلم ہے. یہ جو ظلم کرو گے کس کے اوپر کرو گے؟ خدا بند عالم پہ نہیں کرو گے, یہ ظلم خود تمہارے اپنے اوپر ہو جائے گا. جب تم خدا کی ذات میں کسی کو شریک قرار دو گے تو کیا ہوگا؟ راستے سے ہٹو گے, خدا کے بنائے ہوئے نظام سے ہٹو گے. اس کائنات کے اندر وہی آگے بڑھتا ہے جو خدا کے نظام پر عمل کرتا ہے. جب تم مشرک بن جاؤ گے تو یہ بڑا ظلم ہے. پہلی وصیت. اب یہاں پر حضرت لقمان کی وصیتوں کو روک کر خداوند عالم نے بیچ میں ایک جملہ ڈالا جو اپنی جانب سے ڈالا. وجہ کیا ہے کہ خدا والدین کی اہمیت کو ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے. ظاہراً اس کے اندر علماء نے بیان کیا کہ حضرت لقمان نے والدین کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کی تھی, اور یہ جملے اس بات کی طرف دلیل ہیں. اس کی شاید ایک حکمت یہ رہی ہو کہ حضرت لقمان اپنے بچے کو معاشرتی اصول سکھا رہے تھے, خدا کے بارے میں بتا رہے تھے, والدین کے بارے میں شاید اپنی ذاتی شرم و حیا کی بنیاد پر انہوں نے تذکرہ نہ کیا ہو کہ اگر میں یہ کہوں گا تو میرے بچے کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جو نصیحتیں کر رہے ہیں اس کا بینیفٹ خود حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, کہ مجھے نصیحتیں کرتے ہوئے اپنے والدین کے حوالے سے گفتگو بیان کریں گے تو اس کا بینیفٹ ان کو ملے گا. شاید اس حکمت کے تحت انہوں نے بیان نہیں کیا. ایک دوسرا, خدا والدین کو اہمیت اتنی دے رہا ہے, یہاں پر اگر ذکر ہے توحید کے ساتھ لا تشرک باللہ شیئا تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی یاد کیجئے, وقضی ربک الا تعبدوا الا ایہ, تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے, لا تعبدوا تم بندگی نہیں کر سکتے ہو, عبادت نہیں کر سکتے ہو, تمہیں کسی کے سامنے نہیں جھکنا الا ایہ سوائے پروردگار کے, اور اسی کے بعد واو کے ساتھ وبالوالدین احسانا. توحید کے ساتھ یاد رکھو, توحید کے ساتھ جو دوسرا درس ہے وہ کیا ہے, والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے. یہاں پر توحید اور اس کے فوراً بعد خداوند عالم نے اپنی جانب سے وصیت میں نصیحت میں اضافہ کیا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اب وہ نصیحت حضرت لقمان کی تھی, بیٹے کو شرک مت کرنا, یعنی ایک طرح سے اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو خدا کا حق ادا کرنے کی تاکید کی, تو خداوند عالم نے بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت والدین کا حق ادا کرنے کی طرف رہنمائی کی, کہ وہ والدین قیمتی ہیں کہ جو تمہیں میری جانب رجوع کروا دیں, چونکہ یہ قیمتی والدین ہیں لہذا ان کا حق یہ ہے کہ میں تمہیں ان کی نسبت نصیحت کروں, کہ خبردار اپنے والدین کے ساتھ بھی ایسے رہنا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے والدین کے لیے, دونوں کا تذکرہ آیا, والدین ماں اور باپ کے حوالے سے وصیت ہے خدا کی, ہم نے تم پر وصیت کی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ. آگے اب چونکہ خدا عدل کے ساتھ کام لیتا ہے, اگلے جو جملے ہیں وہ ماں سے متعلق ہیں, حملتہ امہ وہنا علی وہن, اور اس کی ماں اسے اٹھاتی ہے, کیری کرتی ہے, حمل کرتی ہے, وہنا علی وہن, ایک کمزوری کے بعد اگلی کمزوری کے ذریعے سے, ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل کے ذریعے سے, یعنی ایک مشکل کا آغاز ہوتا ہے جب بچہ کنسیو ہوتا ہے, وہیں سے ماں کی جسم کے اندر اور اس کی جو جسمانی خصوصیات ہوتی ہیں یعنی اندر ہارمونز کے اندر چینج آتی ہے, اس کی اپنی کیفیت تبدیل ہوتی ہے, یہ کیفیت کا بدلنا آسان نہیں ہوتا, میری اور آپ کی کیفیت بخار میں بدل جاتی ہے, مشکل ہوتا ہے, ماں کے اندر تبدیلی, جو خاتون ہے اس کے اندر تبدیلی ہے, اب اس کی غذا, اس کے خون کا جو حصہ ہے, اس کی ہڈیوں کا جو گودہ ہے وہ کسی کی غذا میں تبدیل ہو رہا ہے, اسی وجہ سے ماں کو کہا وہنن علی وہنن, یعنی مشکل پر مشکل اٹھاتی ہے, کمزوری پر کمزوری برداشت کرتی ہے, آہستہ آہستہ جو افراد جانتے ہیں ان چیزوں کو, جب آخری مہینے آتے رہتے ہیں تو کمزوری میں اضافہ ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ ایسی کمزوری ایک ماں خاتون کو پیش آ سکتی ہے اسی دوران حملگی کے اندر کہ اگر اس کو درست معنی میں ٹریٹ نہ کیا جائے تو وہ کمزوری ہمیشہ کے لیے باقی بچتی ہے. فقط جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے عرض کروں, جن کے والدین حیات ہیں خدا ان کو توفیق دے کے والدین کی قدر کریں, یہ یاد رکھیے گا روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک ماں اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے, وجود میں لاتی ہے, اس دنیا میں بچہ آ رہا ہوتا ہے, تو ماں موت کی وادی میں جاتی ہے اور اگر نصیب ہوتا ہے تو پلٹتی ہے, یعنی اپنے وجود کو, اپنے بچے کو وجود دینے کے لیے موت کی وادی ہے, جو دوران زچگی جو دوران ہے جس وقت پیدائش ہوتی ہے, وہ ماں کا درد ہوتا ہے, وہ تکلیف ہوتی ہے, وہ شدت ہوتی ہے, اور آپ نے سنا ہوگا بہت سارے کیسز میں ایکسپائر ہو جاتی ہیں خبر تھی, اس شدت ہم اس درد کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو خداوند عالم ان سے امتحان لیتا ہے, اسی لیے خدا نے اضافی طور پر ماں کا تذکرہ کیا ہے, حملتہ امہ, چونکہ ماں کا شیئر زیادہ ہے والدین کے عنوان سے, ماں کا زندگی میں اثر زیادہ ہے, حملتہ امہ, تمہاری ماں نے اس کو, اس کی ماں نے اس کو اٹھایا, وہنا علی وہن وفصاله فی عامین, ماں نے فقط یہ نہیں کیا کہ شکم میں اٹھائے پھرتی رہی, نو مہینے تو برداشت کیا اس نے, نو مہینے بعد بھی اس کی جان نہیں چھوٹی, یعنی اس کی ڈیوٹی کم نہیں ہوئی, وفصاله فی عامین, اس نے اس دنیا میں لانے کے بعد دو سال تک پھر جگر خون پلایا اپنا, پھر دو سال تک دودھ پلا کر تمہاری ہڈیوں کو مضبوط کیا ہے, پھر دو سال تک تمہاری پرورش کی ہے, تمہیں پالا ہے, اپنا خون جگر تمہیں پلایا ہے, اپنے ہڈیوں کا نچوڑ تمہیں دیا ہے, جس سے تمہارے ہاتھ پاؤں میں طاقت آئی ہے. بس افسوس یہ کہ اس طاقت کو کہ جو اسی ماں کے صدقے میں انسان کو ملتی ہے, انسان بدبختی کے سبب اس طاقت کو اسی ماں کے خلاف استعمال کر دیتا ہے. یہ انسان کی انتہائی بدنصیبی ہے, چاہے وہ زبانی طور سے ہو, چاہے وہ زبان سے جھڑکنے کے انداز میں ہو. ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنا, ماں کو جھڑک دینا, ماں کو کہہ دینا آپ کو نہیں سمجھ میں آتا, آپ کو کچھ نہیں پتا, آپ کیا جانیں, آپ مجھے روکنے والی کون ہوتی ہیں, آپ کو ٹوکنے کا کیا حق ہے, یہ وہی طاقت ہے جو ماں نے تمہیں دی ہے. ماں کے وجود سے تم اس قابل بنے تھے, آج اسی ماں کے خلاف کھڑے ہو گئے. اور خدا اس لیے اس کو توجہ کے ساتھ کروا رہا ہے. وصین الانسان بے والد ہے فصالو فی عامین, اس نے دو سال تمہیں دودھ پلایا ہے. اب پھر خدا کہہ رہا ہے انشکر لی, بس تمہیں چاہیے, چونکہ تمہارے وجود کا فیصلہ میں نے کیا, تمہیں حیات میں نے دی, تمہیں اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجنے کا فیصلہ میرا تھا, لیکن اس فیصلے پر عمل تمہاری ماں نے کیا ہے, تمہاری ماں کے ذریعے سے کام ہوا, تمہارے باپ کے ذریعے سے کام ہوا, لہذا میرا بھی شکریہ ادا کرو, ولی والدیک, اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. توجہ رکھیے گا, یعنی شکر کے اندر بھی خدا کہہ رہا ہے میں اور والدین. سورہ بنی اسرائیل میں میری اطاعت عبادت اور والدین کے ساتھ احسان. انشکر لی ولی والدیک, بس تم میرے شکر گزار بنو, ابتدائی طور پر میں نعمتیں دینے والا ہوں, میں محنت وہ تمہاری والدین کو وہ محبت دینے والا ہوں, ولی والدیک, اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. الی المصیر, مصیر یعنی جو رستہ پلٹ کر آتا ہو, پلٹ کر آنا یعنی جو آخری منزل ہو اس کو خدا کرے. الی المصیر, تمہاری آخری منزل میری طرف ہے, یہ یاد رکھنا, یعنی تم میرے سامنے سے کہیں گزر کے نہیں جا سکو گے, لا محالہ, تمہیں میرے سامنے آنا ہی آنا ہے. تم ہر کسی کے سامنے سے فرار اختیار کر لو, لیکن امام علی کا جملہ یاد رکھنا دعائے کمیل کا, ولا یمکن الفرار من حکومتک, میں ہر کسی سے بھاگ جاؤں گا, محلہ چھوڑ دوں گا, ملک چھوڑ دوں گا, شہر چھوڑ دوں گا اپنی ضروریات کے تحت, اپنے خراب کاموں کی بنیاد پر, لیکن ولا یمکن الفرار من حکومتک, خدا یا تیری حکومت سے بھاگ کر نہیں جا سکتا کہیں بھی. خدا بھی یہ کہہ رہا ہے الی المصیر, کہاں جاؤ گے, آؤ گے میرے ہی پاس. اب جب میرے پاس آؤ گے, یہاں پر آیت اللہ ناظر مکارم نے بیان کیا کہ کیوں خدا اس کے آخر میں کہہ رہا ہے الی المصیر, یعنی جو میں نے وصیتیں تم کو کی تھیں ان کے بارے میں پوچھوں گا. یہ وصیتیں میں نے تکلف میں نہیں کی تھیں, میں نے تکلف میں نہیں کہا تھا وہ وصین الانسان بے والدیہ, میں تکلف نہیں کہا تھا کہ اچھا تمہاری مرضی ہے, کرنا چاہو احترام کر لینا والدین کا, نہیں کرنا چاہو نہیں کرنا, نہیں ایسا نہیں ہے, امر تھا میرا, وصیت تھی. اور جب میرے سامنے آؤ گے, کھڑے ہو گے, میں پوچھوں گا, میں اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا اور تمہارے والدین کے بارے میں سوال کروں گا. بس محتاط رہو کہ تمہیں صحیح سے جواب دینا میرے پاس آ کے. الی المصیر, یہاں پر خدا کی وصیت یا نصیحت ختم ہوئی. پھر دوبارہ حضرت لقمان کا تذکرہ, سوری ابھی بھی چل رہا ہے, حضرت لقمان کا ابھی نہیں ہے, ابھی خدا کا چل رہا ہے. خدا نے یہاں پر ماں باپ کی اتنی اہمیت کو بیان کیا. اگلی آیت, وَإِن جَاهَدَاكَ, لیکن اے انسان یاد رکھنا, جن والدین کی میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں, وصیت کر رہا ہوں ان کے سامنے ان کی اطاعت کی اور ان کے سامنے مؤدب رہنے کی, وَإِن جَاهَدَاكَ, اگر وہ دونوں کوشش کریں تم سے, جو تمہارے سامنے جو ہے وہ کوشش کریں, مجادلہ کریں, الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم, کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک قرار دو جس کا تمہیں علم نہ ہو, فلا تطعہما, یہ وہ جگہ ہے جہاں اپنے والدین کی اطاعت مت کرنا. توجہ رکھیے گا, اس کو آغاز ناصر مکارم نے کہا کہ خدا وند عالم کے قرآن کے عجائبات میں سے, انہی آیتوں کے اندر امر بھی ہے, انہی آیتوں کے اندر نہیں بھی ہے. امر ہے یہ کرو اور انہی میں نہیں کرو, یعنی ماں باپ کی نسبت کہہ رہے یہ کرو, وصین الانسان بے والد, ہم نے وصیت کی انسان کو ادب کرو احترام کرو, اور انہی آیتوں میں کہ ان کی اطاعت مت کرو, دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں, لیکن دونوں کی اپنی اپنی حدود ہیں. اگر وہ تم سے کوشش کریں, جہاد کریں, جہاد سے مراد کیا, کوشش کرنا مستقل, وہ کوشش کریں کہ تمہیں میرے راستے سے ہٹائیں, میرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں, بے دین بنائیں, تو کیا کرنا, فلا تطعہما, ان کی اطاعت نہ کرنا. اب اطاعت نہ کرنا یعنی انہیں چھوڑ دینا, مشرک والدین اگر کوئی ہیں انہیں چھوڑ دو, اگر بے دین والدین انہیں چھوڑ دو, تم دیندار ہو تمہیں میرے دین پر عمل کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں چھوڑ کے میرے راستے پر آ جاؤ, راستے پر تو خدا کے چلنا ہے, انہیں چھوڑ دو, جن کی زندگی ان کی ہے, تمہاری تمہاری ہے, خدا اس کی بھی نفی کر رہا ہے. پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں وصاحبہما, یعنی دوبارہ یہ امر آ گیا, پہلے نفی آ گئی مت ماننا بات, آگے پھر کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا, کیا کرنا, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ دنیا میں ویسے رہنا جیسے ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے. وَصَاحِبْهُمَا, ان کی مشایت کرنا, ان کے ساتھ رہنا, فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, جو طریقہ کار ہے, یعنی والدین کے ساتھ رہا جاتا ہے, اگرچہ تمہارے والدین مشرک کیوں نہ ہوں, اگر تمہیں شرک پر آمادہ کیوں نہ کریں, اس جگہ پر ان کی اطاعت نہیں ہے کہ جہاں معاملہ خدا کے دین میں مداخلت کا ہے. اس کے علاوہ تم ان کی وہاں اطاعت نہ کرو, لیکن اس اطاعت کے بعد بھی والدین کے حقوق تمہاری گردن پر ساقط کر دیے, یہ میں کرنے والا نہیں ہوں, یہ میں نہیں کر رہا, خدا منع کر رہا. ماں باپ اگر مشرک ہو گئے, خدا کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھو پروردگار والدین مشرک ہو گئے, ان کے حق ساقط ہو گئے, خدا کہے گا نہیں ساقط نہیں ہوا, پروردگار کیا کروں, ان کے ساتھ رہو, کیا کروں, خدمت کرو, ان کی دل نوائی کرو, ان کا خیال رکھو. واقعہ سنا ہوا, رسول اللہ کی خدمت میں جوان آیا, اس نے پوچھا اللہ کے رسول, والدین بوڑھے ہیں اور ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں, مشرک بھی ہیں, اور میرے دین کی وجہ سے میرے مخالف بھی ہو گئے, مجھے پسند بھی نہیں کرتے, وہ نہیں چاہتے میں ان کے گھر میں رہوں, کیا کروں, تکلیف کیا ہے میری, حکم کیا ہے میرے لیے اسلام کا. رسول اللہ نے کہا وہ مشرک ہیں اپنی جگہ, تمہارے اوپر ان کا احترام ثابت نہیں ہوا, تم نے ان کا احترام کرنا ہے, تم نے ان کی خدمت کرنی ہے, تمہیں ان کے ساتھ رہنا ہے, تمہیں ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے جیسے کہ والدین کے ساتھ گزاری جاتی ہے, تم ان کی ضروریات کا خیال رکھو, تم ان کا خیال رکھنے پہ پابند ہو. بس یہاں پر خدا نے کہا اگر وہ تمہیں مشرک بنانے کی کوشش کریں, وہاں ان کی اطاعت نہ کرنا. آگے ایک جملہ آپ نے پڑھا سنا, ما لیس لک بہ علم, علام تشرک بھی اس چیز کی طرف تمہیں لے کر جائیں گے, خدا کی بارگاہ میں شریک قرار دو کس کو, جس کا تمہیں علم نہ ہو. اس سے محسن قراتی نے, انہوں نے آغا ناصر مکارم نے نقطہ یہ نکالا کہ جو بات بھی قبول کرنی ہو یا رد کرنی ہو علم کی بنیاد پر کرنا, جو بات بھی قبول کرنی ہو علم کی بنیاد پر کرو, جو بات بھی رد کرنی ہو علم کی بنیاد پر کرو. اگر وہ تمہیں کہیں گے آؤ اللہ کا شریک قرار دو, تو کیا کرو, ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرو, دلائل لے کر آؤ, جو میں نے ابھی بیان کیا اصول دین کو دلائل سے سمجھنا ہے, دلائل سے بات کرو ان سے, کہو اچھا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں میں اس بت کی پرستش کروں, اب مجھے اس بت کے بینیفٹس بتائیے, مثال کے طور پر خوب گفتگو کرو علم کے ساتھ, اور جب رد کرنے پر جاؤ تو تمہاری علمی گفتگو ہو جس کو وہ سنیں, کہ تم اگر منع کر رہے ہو کہ میں اس بت کو نہیں مانوں گا تو ضد بازی کی وجہ سے نہیں ہے, تمہارے پاس عقل ہے اور عقل کے ساتھ دلیل ہے. اگر تم نظر نہ آنے والے خدا کو مان رہے ہو تو اس نظر نہ آنے والے خدا کے ہونے پر دلیل دو انہیں کہ میں ٹھیک ہے وہ نظر نہیں آتا, مگر یہ دلیل ہے کہ جو اس کے ہونے کی دلیل ہے, نظر نہیں آ رہا لیکن نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا, دلائل دے کر ثابت کرو کہ میں اس وجہ سے توحید پرست ہوں. لہذا علم کے ساتھ اگر کسی چیز کو قبول کرنا ہے علم کے ساتھ کرو, کسی چیز کو رد کرنا ہے علم کے ساتھ کرو. اب یہاں پر اپنے لیے آسانی کے لیے بیان کروں کہ ہر چیز کو جذبات میں آ کے نہ قبول کرو, جذبات میں آ کے نہ رد کرو. ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہم جذبات میں چیزوں کو قبول کرتے ہیں, جذبات میں چیزوں کو رد کر دیتے ہیں, یہ غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز کے اندر ہو, گھر کے اندر کے معاملات ہوں یا دیگر چیزوں کے. وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اب تمہیں پیروی تو کرنی ہے, اطاعت تو کرنی ہے, کس کے راستے پر چلو, ان کی اطاعت کا منع کر دیا, اگر وہ بھی دین ہے تو ان کی اطاعت نہ کرنا. وَتَّبِعْ, اور تبیعت کرو, پیروی کرو, کس کی پیروی کرو, سبیلہ, اس کے راستے کی, من اناب الیہ, جو ہماری طرف لے کر آ رہا ہو, یعنی تمہیں چلنا تو ہے کسی کے ساتھ, پیچھے پیچھے چلنا ہے, کس کے پیچھے چلو, جو ہماری طرف راستہ دکھا رہا ہو. ثم الیہ مرجعکم, اس بات کو جان لو کہ تم سب کے سب ہماری بارگاہ میں ہی پلٹائے جاؤ گے. فانبئکم, کاش فقط اتنا ہی ہوتا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں پلٹائے جا رہے ہوتے, مسئلہ ہمارا اس سے آگے کا ہے, اس سے آگے کا مسئلہ جو یہاں پر بھی خدا نے بیان کیا اور سورہ جوبہ میں بھی بیان کیا, ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ تو تمہیں آ لے گی, ٹھیک ہے, موت تو تمہیں آ لے گی. ثم, پھر کیا ہوگا, تردون, پلٹائے جاؤ گے, کس کی بارگاہ میں, العالم الغیب والشہادہ, یہاں تک بھی آیت رک جاتی دلوں کو ایک اطمینان رہتا, ٹھیک ہے تم پلٹائے جاؤ گے اس کی بارگاہ میں جو غیب اور ظاہر دونوں چیزوں کو جانتا ہے. مشکل اس کے بعد والا جملہ ہے, فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور اس کے بعد جب پلٹا دیے جاؤ گے اور اس کے سامنے کھڑے ہو گے تو وہ تمہیں ایک ایک کر کے وہ سب بتائے گا جو تم زمین پر کر کے آئے, یہ بڑی مشکل ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ, ایک ایک کر کے بتائے گا, الگ الگ کر کے بتائے گا. یعنی مجھ سے کوئی کہے کہ اپنی لائف ہسٹری کو سنائیے, ممکن ہے میں اپنی لائف بیان کرنے کے اندر ایک بریف انٹروڈکشن دے دوں, مختصر سا, یہاں پیدا ہوا, یہ میں نے پڑھا, کالج, یونیورسٹی, پروفیشنل فیلڈ, اور یہ کام ہے, اور ایک تعارف ہو گیا. خدا کرے ایسے نہیں ہوگا, یونبئکم, ایک ایک چیز بتاؤں گا پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک, کیونکہ میں نے تمہاری ایک ایک سانس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے, سورہ مریم کے اندر ہے کہ ہم ان کی ہر عدد کو جانتے ہیں. وہاں پر آیت اللہ ناظر مکاری نے بیان کیا کہ زندگی کے دنوں کو تو ماں باپ بھی جانتے ہیں, تو خدا جو کہہ رہے ہیں میں دنوں کو جانتا ہوں, فرق کیا ہے ماں باپ میں اور خدا میں, اسی کی ذیل میں انہوں نے بیان کیا کہ ہم اپنے بچوں کے دنوں کے ایام کو جانتے ہیں, دنوں کو جانتے ہیں. خدا ایک ایک سانس کو جانتا ہے, ایک ایک سانس کو گنتا ہے, اور اس کا ریکارڈ اس کے پاس ہے. یہاں پر بھی خدا و تعالیٰ نے بیان کیا, تم سب میری طرف ہی آؤ گے, پھر کیا ہوگا پروردگار, فَأُنَبِّئُكُمْ, بس میں تمہیں بتاؤں گا, ایک ایک کر کے بتاؤں گا, بما کنتم تعملون, جو کچھ تم نے کیا ہوگا, جو کچھ کیا ہوگا. یہیں سے جوانوں کے لیے ایک بات, اس کا مطلب ہے کہ خدا وند عالم کے یہاں ریکارڈ کیپنگ بڑی مضبوط ہے, خدا ریکارڈ محفوظ کر رہا ہے, خدا کے جو کیمرے ہیں ان کا ریکارڈ بڑا مضبوط ہے, ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, کوئی چیز بھی ڈیلیٹ نہیں ہو رہی. یہ الگ مہربانی والی بات ہے کہ خدا وندہ ان ریکارڈڈ چیزوں کو دوسروں کے سامنے نہیں لے کر آتا, یہ اس کی مہربانی. حتیٰ شاید قیامت میں بھی ایسے ہی ہے, وہ خدا کہ جو اس دنیا میں ذلیل نہیں کرتا یقیناً اس دنیا میں بھی نہیں کرے گا. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ فقط خدا وند عالم کے سامنے جو شرمندگی سے کھڑا ہونا ہوگا اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. انسان کے لیے یہی خیال کافی ہے, نہیں دے مجھے سزا, نہ کرے دوسروں کے سامنے ذلیل, نہ لائے میرے گناہوں کسی کے سامنے. حتیٰ بعض دعاؤں کے اندر ہے کہ پروردگار میرے گناہوں کو میرے رسول کے سامنے مت لانا کہ انہیں شرمندگی ہوگی کہ کیسا امتی ہے, اور خدا شاید چھپا دے گا, لیکن جو خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا وہ کس قدر شرمندگی والا کھڑا ہونا ہوگا, یہ اس کو واقعی ہم سب کو سوچنا چاہیے. بس تم سب نے میری طرف پلٹ کر آنا ہے, فنا بیوکم بیما کن تم تعملون, جو کرتے تھے سب بتاؤں گا. دوبارہ حضرت لقمان کی نصیحتیں اب شروع ہوئیں, یا بنیا, اے میرے لخت جگر, اے میرے بیٹے, انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل, یاد رکھو کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شے ہوئی, رائی کا دانہ کہ اگر ہم اپنی انگلی کی اس پور پر جمع کرنا چاہیں تو شاید 100 سے زیادہ دانے جمع ہو جائیں گے اس ایک 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 پور کے اوپر. حبۃ من خردل, یہ اگر رائی کے دانے کا ایک دانہ بھی, فتکن فی صخرۃ, کسی چٹان کے اندر چلا جائے, سخت چٹان کے اندر ہو, او فی السماوات, یا آسمانوں میں بکھرا ہوا ہو, او فی الارض, یا زمین کی تہوں میں چلا جائے, یا اتی بہ اللہ, یاد رکھنا خدا اس ایک ذرے کو بھی نکال کر لے آئے گا, یا اتی بہ اللہ, خدا اس کو لے آئے گا, نکال لائے گا, کہاں سے, سخت چٹانوں کے اندر چلا جائے. یعنی تم اگر تصور کرو کہ سخت چٹان کا سینہ کون چیرے گا, اس کے اندر جو چیز چلی گئی فنا ہو گئی, خدا کی نگاہ میں فنا نہیں ہے. آسمانوں کے اندر بکھیر دو, ایک رائی کا ذرہ آسمانوں کے اندر بکھیر دو, بکھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں, خدا کی نگاہ میں نہیں ہے, زمین کی تہوں میں چلا جائے, یا اتی بہ اللہ, خدا اسے نکال کر لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر, چونکہ خدا انتہائی لطیف اور خبر رکھنے والا ہے, لطیف ظریف کے معنی میں, یعنی سرایت کرنے والا, خدا کے لیے کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہیں ہے, خدا کے لیے کوئی سختی نرمی نہیں ہے. اس کے بعد اگلی نصیحت, یا بنیا, اے میرے بیٹے, یہ جو اب تک کی گفتگو تھی توجہ رکھیے گا, توحید سے شروع کیا ہے حضرت لقمان نے, توحید کے بعد جو دوسری چیز حضرت لقمان نے بیان کی وہ معاد کی بیان کی ہے, اور انبیاء کی تعلیمات میں آپ جا کر دیکھ لیجئے, انبیاء کی جو تعلیمات ہیں ان کا جو محور ہے وہ یہی ہے, توحید سے بات شروع کرتے ہیں, قیامت پر اگلے مرحلے پر آتے ہیں. یعنی انسان کو سدھارنے کے لیے یہی دو چیزیں کافی ہیں, خدا وند عالم کا وجود, اس کا احساس, اس کی معرفت, اور خدا کے بعد قیامت کا احساس, قیامت پر یقین. اگر انسان خدا کی معرفت کے بعد قیامت پر یقین لے کر آ جائے, اسی دو تعلیمات کو کہا گیا انسانی حیات کو سیدھا کرنے کے لیے دو چیزیں کافی ہیں. حضرت لقمان کے اندر بھی یہی انبیاء والی صفت پائی جاتی ہے, یہی تعلیم کے اندر ہے. پہلی چیز انہوں نے کیا کہی, لا تشرک باللہ شیئا, توحید کا درس ہے, اور اس توحید کے بعد جو اگلی چیز انہوں نے بیان کی وہ قیامت کی بات کی, کہ دیکھو کوئی چیز ضائع نہیں جائے گی, تم یہ سوچ کے زندگی مت گزارنا کہ یہاں جو ہو گیا, دن گزر گیا, بات ختم ہو گئی, لوگوں کی نگاہوں میں ختم ہو گئی, خدا کی نگاہ میں سب موجود ہے. اب اگلا مرحلہ ہے, یا بنیا, چونکہ توحید محکم ہو گئی, اس کو قائم کر دیا, قیامت پر اعتقاد دلوا دیا. اب وہ فرائض ہیں جو خدا اور معاشرے کی نسبت ہیں, لہذا اب ان کا تذکرہ کر رہے ہیں حضرت الرحمن. یا بنیا اقیم الصلاۃ, چونکہ خدا کو ماننے والے ہو, معرفت لے لی خدا کی, توحید پہ ماننے والے ہو, لہذا اس خدا کا حق یہ ہے کہ اس کی خاطر نماز کو قائم کرو. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, اس کو چھوڑو نہیں. یہ نماز تمہیں خداوند عالم سے مرتبط کرے گی, کیونکہ اس کے علاوہ اس کائنات کے اندر کسی شے کا کوئی اثر نہیں ہے. جب نماز, اللہ جب اللہ کا حق ادا کر دیا, اب آ جاؤ معاشرے کی طرف, اللہ کے بعد معاشرے کی طرف رجوع کرو. وہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ کے بعد وامر بالمعروف, معاشرے کی نسبت خود کو ذمہ دار سمجھو. تم ٹھیک ہے کہ اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہو, جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں, اپنی زندگی کو نماز اور مسجد کی حد تک محدود کر لیتے ہیں. حضرت لقمان کی نصیحت, جسے خدا نصیحت کے طور پہ بیان کر رہا ہے, اس کا انداز دیکھیے. خدا اور تمہارے درمیان کا معاملہ ہوا, اس کے فوراً بعد وامر بالمعروف, اور پھر اب معاشرے میں کود جاؤ, اب معاشرے کی اصلاح کرو, معاشرے کے اندر اپنے رول کو پلے کرو, معاشرے سے کٹ کے مت رہو. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں فلاں انسان بہت متقی ہے, ان سے پوچھا جائے اس کے تقوی کی علامت کیا ہے, تعریف کیا ہے, کہتے ہیں اس کو کسی سے کوئی سروکار ہی نہیں, کوئی سروکار ہی نہیں. وہ آتا ہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے, چلا جاتا ہے. پھر آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا اگر اسی مسجد میں فساد برپا ہو رہا ہو تو اس متقی کا کردار کیا ہے, وہاں پہ جواب آئے گا اسے کوئی سروکار ہی نہیں کسی چیز سے, اسے کچھ پتہ ہی نہیں, وہ بہت اللہ والا بندہ ہے. اللہ والا بندہ ہے اور اسے معاشرے میں ہونے والے فساد کا علم نہیں ہے, تو پھر ہمیں تو اللہ والے بندے کی جو تعریف بتائی گئی تھی وہ رسول اللہ اور امام علی کی بتائی گئی تھی. اللہ والے بندے تو یہ تھے, رسول اللہ اللہ والے بندے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر فساد ہے, بت پرستی ہے, دور جاہلیت ہے, جاہلیت کی رسومات ہیں, تو اس اللہ والے بندے نے قیام کیا, اس قیام کے نتیجے میں پتھر کھائے, اس قیام کے نتیجے کے اندر اپنا وطن چھوڑا, اس قیام کے نتیجے میں چوتھے امام کی دعا کے مطابق اپنے عزیزوں کو دور کیا, اپنے آپ سے دور والوں کو قریب کر لیا. یہ اللہ والے تھے. ہم نے تو امام علی کو اللہ والا پایا, وہ امام علی علیہ السلام جو راتوں کو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے, وہی معاشرے کے اندر امر بالمعروف بھی کر رہے ہیں, نہیں عن المنکر بھی کر رہے ہیں, وہی امام علی علیہ السلام حد بھی جاری کر رہے ہیں. وہی امام علی کے جن کے سامنے ان کی حکومت کو, ان کے ظاہری خلافت کو چھینا گیا, امام علی ناراض ہو کر گھر کے گوشے میں بیٹھ نہیں گئے, اپنے حق کو بیان کرتے رہے. اور جہاں یہ اسلامی ظاہری حکومت خرابی کی طرف جاتی تھی, اسی وقت امام علی اپنا کردار ادا کرتے تھے. اللہ والے کی تعریف تو یہ تھی پھر, ٹھیک. لہذا فوراً کہا اللہ کا حق ادا کرو, ساتھ میں وامر بالمعروف, اپنی فریضے کو ادا کرو, معاشرے کے اندر اچھائی کو پھیلاؤ, ونہ عن المنکر, اور برائی سے روکو. اب توجہ کیجیے گا نکات کی جانب. معمولاً قرآن کریم میں جہاں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا تذکرہ آیا ہے, ترتیب کے اندر ہمیشہ امر بالمعروف کا پہلا نمبر ہے, سیکوینس کے اندر ہمیشہ, تقریباً ہمیشہ ہر جگہ پر آپ کو ملے گا قرآن کریم کے اندر امر بالمعروف پہلے, نہیں عن المنکر بعد میں ہے. کیوں ہے یہ؟ کیوں خدا نے نہیں عن المنکر کو پہلے نہیں رکھا, امر بالمعروف کو پہلے رکھا ہے؟ اس لیے کہ اگر درست معنی میں امر بالمعروف ہو جائے, نیکیوں کی ترویج ہو جائے, نیکیاں معاشرے میں پھیل جائیں, تو پھر منکر باقی نہیں بچے گا جس سے روکنے کی ضرورت پیش آئے گی, منکر ہی باقی نہیں بچے گا. امر المعروف کیا ہے, نہیں عن المنکر کیا ہے؟ امر المعروف ہے سچ کا پروان چڑھانا, نہیں عن المنکر کیا ہے؟ جھوٹ سے روکنا. منکر جھوٹ ہے, وہ خدا کہہ رہا ہے جھوٹ سے روکو, لیکن اس سے پہلے کہ جھوٹ سے روکو پہلے سچ کو پروان چڑھاؤ. اگر معاشرے کے اندر سچ پروان چڑھ گیا, معاشرے کے اندر سچ رائج ہو گیا, تو پھر نہیں عن المنکر کی گنجائش ہی نہیں بچی, چونکہ معاشرہ سچا ہے, کس کو روکیں گے جھوٹ بولنے سے. معاشرے کے اندر اگر اپنے ذمے کا کام انجام دینا پروان چڑھ جائے, اپنے فرائض کو انجام دینا پروان چڑھ جائے, اپنی ذمہ داری کا احساس معاشرے کے اندر رائج ہو جائے, تو پھر نہیں عن المنکر کیا ہے؟ سستی سے بچانا لوگوں کو. جب ہر کوئی ذمہ دار بن جائے گا, اپنے فرائض کو ادا کرے گا, تو پھر آپ کس کو منع کریں گے کہ بھائی سستی سے کام نہ لو, چونکہ ہر شخص ایکٹیو ہے, کام کر رہا ہے, اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے. لہٰذا قرآن کریم میں ترتیب بہت دقت کے ساتھ ہے. اپنا حق ادا کرو. کیا کرو؟ خدا کے بعد معاشرے کے اندر آؤ, معاشرے سے کٹ کے نہیں رہو. دین معاشرے سے کٹنے میں نہیں ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ, امر المعروف کرو اور برائی سے روکو. یاد رکھنا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, لیکن اس راستے میں چونکہ یہ مشکل راستہ ہے امر المعروف کا نہیں عن المنکر کا, اس میں تمہیں مشکل پیش آئے گی. لہذا مشکل پر کیا کرنا؟ وَاصْبِرْ, صبر سے کام لینا, تحمل سے کام لینا, بردباری سے کام لینا. علی ما اصابک, اس راستے میں جو مشکل آئے اس میں صبر سے کام لینا. تم معاشرے میں نہیں عن المنکر کرنے نکلو گے, مخالفتوں کا سامنا کرو گے. تم معاشرے میں اچھائی پروان چڑھانا چاہو گے, مخالفتوں کا سامنا کرو گے. لوگ مخالفت میں آئیں گے, اس کے اندر توہین ہوگی, تذلیل ہوگی, تمہیں برا بھلا کہا جائے گا, تمہیں روکنے کی کوشش کی جائے گی. کیا کرنا؟ صبر سے کام لینا. واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور, کیونکہ یہ بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے. اب یہاں پر ظاہراً جو صبر کو کہا گیا وہ کہا گیا کہ یہ صبر بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے, یا تمام کاموں کی طرف بھی نسبت دی جا سکتی ہے. اگلی نصیحت, یہ ہو گیا معاشرے کی نسبت, اب ذاتی رویوں کے اوپر. اگر آپ تھک گئے اور وقت ختم ہو گیا ہم روک سکتے ہیں, صرف ایک آواز آئی ہے, باقی آوازیں نہیں ہیں, اس کا مطلب رک جانا چاہیے. مجھے درود پڑے بس ایک دو چیزیں رہ گئیں. حضرت لقمان کی نصیحتیں پوری کر لیتے ہیں, تفصیل میں نہیں جاتا زیادہ. ولا تسعر خدک للناس, اے میرے بیٹے لوگوں کے سامنے اکڑ کے مت چلو. تسعر, اس کے اندر سواد عین رے, سعرا اونٹ کی کیفیت کو کہتے ہیں. اونٹ کے اندر ایک بیماری آتی ہے, اس بیماری کے نتیجے میں اونٹ کی گردن اکڑ جاتی ہے. اونٹ چلتے ہوئے گردن سیدھی رکھ کے چلتا ہے, نیچے بیٹھتے ہوئے بھی گردن اکڑی رہتی ہے. معمولاً آپ نے دیکھا ہوگا جب اونٹ بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعضا حرکت کرتے ہیں, اکڑ جاتی ہے گردن. ایک بیماری کا نام ہے عربی کے اندر سعرا. یہاں پر انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے, ولا تسعر خدک, اونٹ کی طرح جیسے اس کے اندر بیماری, یعنی اکڑنا کیا چیز ہوئی, پھر بیماری ہوئی. جو اکڑے بیماری ہے, یہ نفس کی بیماری ہے, یہ روح کی بیماری ہے. اکڑ پیدا نہ کرو. ولا تسعر خدک, اپنے چہرے کو, اپنی گردن کو, اپنے سر کو لوگوں کے سامنے اکڑاؤ نہیں, اکڑ کے من چلو. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور لوگوں کے سامنے زمین کے اوپر اترا اترا کے مت چلو. مرحا اگر ترجمہ کیا گیا ہے, معنی جو کیا گیا ہے اس کا روٹ ورڈ مرحا جو ہے, وہ معمولاً اس چیز کو کہتے ہیں جہاں انسان نعمتوں کی فراوانی سے غافل ہو کر اترانے لگتا ہے. یعنی یہ اترانا فقط گناہ کے نتیجے میں نہیں, بعض اوقات انسان پر متواتر نعمتیں بھی آ رہی ہیں اللہ کی جانب سے, ان نعمتوں کا متواتر آنا بھی بعض اوقات انسان کو اس خرابی تک لے جا سکتا ہے کہ وہ خود پسندی کا شکار ہو جائے. لہذا پہلی چیز کیا ہے؟ اکڑ کے مت چلنا, یعنی پہلی چیز ہے تکبر, دوسری چیز ہے خود پسندی. اگر خدا تمہیں نعمت پر نعمت دے رہا ہے, خود پسند نہ بننا. یہ مت سمجھنا کہ تم خدا کے نزدیک کوئی بہت بڑا مقام رکھتے ہو, اس کو خدا کا انعام سمجھنا, اس کو خدا کا فضل سمجھنا. ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, خدا ہر اکڑ کر چلنے والے اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. وقصد فی مشیک, اپنے راستے میں اعتدال سے کام لینا. اب اس کو دونوں معنی میں بیان کیا گیا ہے, یعنی چلتے ہوئے نہ تو بہت سست قدم اٹھانا کہ چلنے میں تمہاری جو ہے وہ رفتار ایک کچھوے کی مانند ہو جائے, اور نہ بہت تیز تیز چلنا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جب بھی چلو وقار اور اطمینان کے ساتھ چلنا, سکون کے ساتھ چلنا, جو طریقہ تھا ائمہ کا. ائمہ علیہ السلام چھوٹے چھوٹے قدم اٹھایا کرتے تھے, آہستہ چلا کرتے تھے, وقار کے ساتھ چلا کرتے تھے. وقصد فی مشیک, ایک معنی اس کا یہ چلنے کے معنی میں, دوسرا معنی یہ کہ اپنی زندگی میں اعتدال سے کام لینا, افراط و تفریط نہیں کرنا, خدا کے نام پر دنیا سے منہ نہیں پھیرنا, دنیا کے نام پر خدا سے منہ نہیں پھیرنا. خدا مند عالم نے جو فرائض ادا کیے ہیں ان کو ادا کرنا, اور اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے جو اچھا طریقہ کار ہے اس پر عمل کرنا. دنیا داری سے, خدا مند عالم نے دنیا کو کمانے سے نہیں روکا, نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, خدا مند عالم نے منع نہیں کیا کہ آپ آگے بڑھیں, خدا چاہتا ہے آپ آگے بڑھیں, آپ آگے بڑھیں. چوتھے امام نے خدا سے دعاؤں میں مانگا کہ خدایا مجھے اتنا عطا فرما جتنا تو نے پہلے کسی کو نہ دیا. حضرت سلیمان نے خدا سے مانگا, قرآن کے اندر ہے, خدایا مجھے اتنا دے, ایسی حکومت دے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی ہو. سوال پوچھئے, کہ نبی اور امام دونوں وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں حب دنیا نہیں ہوتی، محبت دنیا نہیں ہے. محبت دنیا کے اسیروں تو نہ نبی بن سکتا ہے نہ امام بن سکتا ہے. محبت دنیا کے بغیر نبوت اور امامت دونوں نے دنیا کے حوالے سے یہ بات کی، اتنا دے کہ پہلے کسی کو نہ دیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ خدایا مجھ کو تو اتنا عطا فرما کہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ تمام مخلوق تیری عیال ہے. عیال کا کیا ترجمہ ہے؟ کنبہ. جو ہم شادی کارڈ پہلے پڑھا کرتے تھے، اب تو شادی کارڈ میں نہیں آتے، واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے. اب آپ آ جائیے گا، شادی کارڈ میں لکھا ہوتا تھا اہلو عیال، یعنی گھر والے، گھر والے. ایک روایت میں کہا گیا یہ پوری مخلوق خدا عیال اللہ ہے. مخلوق خدا خدا کا کنبہ ہے. خدا کا کنبہ کیا مطلب؟ یعنی خدا اس کا سرپرست ہے. اس کی ضروریات پوری کرنا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے. لیکن خدا ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے زمین پر نہیں آئے گا، سامنے نہیں آئے گا. خدا کیا کرے گا؟ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کرے گا، کچھ لوگوں کو منتخب کرے گا، ان کے ذریعے سے اپنی عیال کا خیال رکھوائے گا. اور اس کو امام سجاد نے ایک دعا میں کہا کہ پروردگار تو خود تو نہیں آئے گا، اس دنیا میں کچھ ہاتھ ہوں گے جو تیری نیابت میں تیرا کام کر رہے ہوں گے، میرے ہاتھوں کو ان میں سے قرار دے. یہ اس لیے مانگا گیا، اس لیے کہا گیا کہ خدا بند عالم سے مانگنا ہے. خدا نے منع نہیں کیا. دنیا کا حاصل کرنا برا نہیں ہے، دنیا داری کے اندر خدا سے غافل ہو جانا برا ہے. خدا پسند کرتا ہے اس بات کو کہ ایک مومن کو جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں اس نعمتوں کا استفادہ کرے مومن. کسی چیز کو منع نہیں کیا گیا خدا نے. وقت سے بھی مشیق، اپنے راستے میں اعتدال رکھنا. وغزوز من صوتك، اپنی آواز کو ہمیشہ دھیما رکھنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ بے شک کانوں میں ناگوار جو آواز آ کے ٹکراتی ہے وہ گدھے کی آواز ہے. لصوت الحمیر، وہ گدھے کی آواز ہے. یہاں تک حضرت لقمان کی نصیحت تمام ہوئی، اسی حمیر پہ ختم کرتے ہوں گفتگو. یہاں پر جو کہا گیا کہ بے شک بری آواز جو کانوں کو ناگوار گزرتی ہے وہ گدھے کی آواز ہے. ایک سوال، گدھے کو بلانے والا کون ہے؟ خداوند عالم. خداوند عالم نے گدھے کو بنایا اور اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ اس کی بری آواز ہے. یہاں پر آیت اللہ ناصر مکاری نے بیان کیا صوت الحمیر بری آواز، ان انکر الصوت صوت الحمیر ہے. یہاں پر گدھے کی خصوصیت ہے، آوازیں ہر جانور نکالتا ہے، ٹھیک. یہ جو کہا گیا بری آواز، گدھے کی آواز ہے، وہ ایک خاص معنی میں کہا گیا. انہوں نے کہا کہ ہر جانور بوقت ضرورت آواز نکالتا ہے. گدھے کی خاصیت یہ ہے کہ ضرورت بلا ضرورت آواز نکالتا ہے. یہ نقطہ ہے، یعنی ضرورت بلا ضرورت آواز نکالتا ہے. سامنے سے گاڑی گزر جائے گی وہ ہنے نانا شروع ہو جائے گا. ہنے نانا تو نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں اس کو، گدھا جو آواز نکالتا ہے، بہرحال جو بھی گدھا رنگ کیا ہے، ہینگنا، ہینگنا ہینگنا شروع کر دے گا. ہنے نانا تو گھوڑے کے لیے، ہینگنا شروع ہو جائے گا. گھر برابر سے گاڑی گزری، اس نے ہارن بجایا، اسے لگے گا مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے، فوراً شروع ہو جائے گا. بعض دفعہ ریئیکشن دکھاتا ہے گدھا، بے بات آواز نکالتا ہے. دوسرا جانور ضرورت پہ نکالے گا، گائے کو بھوک لگے گی آواز نکالے گی، سامنے سے کوئی تنگ کرے گا آواز نکالے گی، پیٹ بھر جائے گا اس لیے آواز نکالے گی. یہ تفسیر میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں بیان کر رہا. جو خدا بندہ نے کہا ان انکر الصوت لصوت الحمیر، کے گدھے کی آواز ناگوار ہے، اس لیے کہ بات بے بات پہ آواز نکالتا ہے. انسان کی زندگی بھی بعض اوقات اس گدھے کی مانند ہو جاتی ہے، بات بے بات پر جھگڑا کرتا ہے، بات بے بات پر خدا سے گلہ کرتا ہے، بات بے بات کے اوپر جو ہے وہ معاشرے کے اندر فساد برپا کرتا ہے. خدا کہہ رہے ہیں یہ آوازیں بری ہیں جو بغیر کسی سبب کے انسان کے منہ سے نکلیں، یہ آوازیں بری ہیں جو معاشرے کے اندر فساد کا سبب بنے. لہذا اپنے راستے کے درمیان جو ہے وہ اعتدال سے قائم رہو، اعتدال کے ساتھ چلو، اپنی آواز کو دھیما رکھو. اور اس کے بعد یہ نصیحتیں تھیں جو آپ کے سامنے حضرت لقمان کی زبانی بیان کی گئی ہیں. خدا وند عالم ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے، قرآن کریم کی کلی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، معارف قرآنی کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے آپ کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. زمانے کے امام کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے. امام کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائے. تمام مراجع اعظم کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر نصیب ہو. خداوند عالم سے التجا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دے، اور اگر یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک رمضان ہے تو اس ماہ مبارک میں ہماری ہمارے مرحومین کی بخشش کو یقینی بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا